السلام علیکم. پاکستان میں شام کے ساتھ، بھارت میں 7:30 اور یہاں واشنگٹن میں صبح کے 9 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ہماری 12 گھنٹے کی نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے آپ کی میزبان بہجت حاضر خدمت ہے. میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز کے علاوہ آپ ہمارے یہ پروگرام آن لائن بھی سن سکتے ہیں. حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں. پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان
ایک ماہ کے دوران 20,000 سے زائد افغان باشندوں کی پاکستان سے وطن واپسی. پشاور سے میں ہوں شمیم شاہد. تفصیلات کچھ دیر بعد.
اور عالمی خبروں میں، بغداد میں 1 عشرے سے جاری کرفیو کو ختم کر دیا گیا ہے، اور امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری نے میونخ میں منعقدہ بین الاقوامی سیکیورٹی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ اور اس کے یورپی اتحادی یوکرین کے مسئلے سے متعلق اپنی سفارتکاری میں متحد ہیں. اور اب کھیل کے میدان سے.
دنیائی کرکٹ کے سب سے بڑے مقابلے سے قبل پاکستانی ٹیم کو محمد حفیظ کے زخمی ہونے کی وجہ سے ایک اور دھچکے کا سامنا کرنا پڑا ہے. آل راؤنڈر محمد حفیظ زخمی ہونے کے باعث ورلڈ کپ کے لیے ٹیم سے باہر ہو گئے ہیں اور ان کی جگہ ناصر جمشید کو.
اور آئیے اب خبروں کی تفصیل پیش کرتے ہیں. ہزاروں افغان خاندان پاکستان چھوڑ کر افغانستان جا رہے ہیں. پناہ گزینوں کے لیے اقوام متحدہ کے ادارے یو این ایچ سی آر کے ایک عہدیدار کا کہنا ہے کہ یہ لوگ دسمبر 2014 میں پشاور کے ایک اسکول پر دہشت گرد حملے کے بعد، جس میں 130 سے زیادہ بچے ہلاک ہو گئے تھے، مبینہ طور پر ہراساں کیے جانے کے خوف سے بھاگ رہے ہیں. پاکستانی حکام کا کہنا ہے کہ وہ افغان مہاجرین، جن کا پاکستان میں اندراج نہیں ہوا، پاکستانی طالبان کے ہاتھوں خطرات کا شکار ہو سکتے ہیں. پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ.
گزشتہ سال 16 دسمبر کو پشاور کے آرمی پبلک اسکول پر ہونے والے دہشت گرد حملے کے بعد ملک میں دہشت گردی و انتہا پسندی کے خاتمے کے لیے سیاسی و عسکری قیادت نے فیصلہ کن کارروائی شروع کرنے کا اعلان کیا تھا، اور اس کے لیے وضع کردہ حکمت عملی میں غیر قانونی طور پر پاکستان میں مقیم افغان شہریوں کی چھانبین بھی شامل تھی. حکام کے بقول تقریباً 16 لاکھ افغان پناہ گزین باقاعدہ اندراج کے بعد پاکستان میں مقیم ہے، جبکہ اتنی ہی تعداد میں قانونی دستاویزات کے بغیر افغان باشندے مختلف علاقوں میں رہ رہے ہیں، اور کسی غیر قانونی سرگرمی میں ان کے ملوث ہونے کے کوئی امکانات موجود ہے. اقوام متحدہ کے ادارہ برائے پناہ گزین یو این ایچ سی آر کے ایک عہدیدار طاہر افریدی نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ گزشتہ ماہ تقریباً 20,000 سے زائد افغان باشندے پاکستان سے تورخم کے راستے افغانستان چلے گئے ہیں، جو کہ گزشتہ برسوں میں واپس جانے والوں کی نسبت ایک بڑی تعداد ہے.
بنیادی طور پر اس میں اضافے کی بنیادی وجہ جو ہے وہ 16 دسمبر کے بعد جو ایپیس اسکول کا واقعہ ہوا ہے، اور اس کے بعد جو کریک ڈاؤن ہوا ہے افغان ریفیوجیز پر، یہ موسٹلی جو انرجسٹرڈ فیملی یہاں پہ ہیں، تو اس وجہ سے پولیس کی وجہ سے اور حالات کی وجہ سے یہ لوگ جا رہے ہیں. اس میں زیادہ تر فیملی جو ہے کشمیر کے علاقے سے ہیں، ہزارہ ڈویژن سے ہیں اور پنجاب کے علاقوں سے ہیں.
پاکستانی حکومت کا کہنا ہے کہ وہ افغانستان اور یو این ایچ سی آر کے ساتھ ہونے والے ایک معاہدے کے تحت افغان پناہ گزینوں کے رضاکارانہ وطن واپسی کے لیے پرعزم ہے، اور کسی بھی رجسٹر پناہ گزین کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی. اندراج شدہ پناہ گزینوں کو رواں سال کے آخر تک پاکستان میں رہنے کی اجازت ہے، اور اس دوران وطن واپس جانے والوں کو خصوصی مراعات بھی دی جا رہی ہے، لیکن حکام غیر قانونی طور پر مقیم افغان باشندوں کے بارے میں تشویش کا اظہار کرتے رہے ہیں، اور پشاور اسکول واقعے کے بعد سے مختلف علاقوں میں ایسے افغان شہریوں کی رجسٹریشن کا عمل بھی شروع کیا گیا جو اب تک کسی قاعدے کے بغیر پاکستان میں رہ رہے تھے. پاکستان میں افغان پناہ گزینوں کے معاملے پر گزشتہ روز اسلام آباد میں تعینات افغان سفیر جانان مسازئی نے بھی خیبر پختونخوا میں برسر اقتدار جماعت پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان اور صوبائی وزیر اعلیٰ کے ساتھ ملاقات کی تھی، اور اطلاعات کے مطابق انہیں افغان باشندوں کے ساتھ نرمی برتنے کی درخواست کی تھی. صوبائی عہدیداروں نے افغان سفارتکار کو یقین دلایا کہ صوبے میں مقیم افغان باشندوں کو کسی طور بھی ہراساں نہیں کیا جائے گا. شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور.
پاکستان میں 2015 میں پولیو کو پھیلنے سے روک دیا جائے گا. یہ بات پاکستان میں صحت کی سہولتوں کی وزیر سائرہ افضل تارڑ نے کہی. انہوں نے کہا کہ حکومت نے اپنی کوششیں تیز کر دی ہیں اور اس بارے میں قومی لائے عمل پر مؤثر طریقے سے کام کیا جا رہا ہے. اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ.
قومی ہیلتھ سروسز کی وزیر مملکت سائرہ افضل تارڑ کا کہنا ہے کہ حکومت نے پولیو کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے مربوط کوششیں کر رکھی ہیں اور اس کے لیے ایک اعلیٰ سطحی کمیٹی بنا کر انسداد پولیو کی سرگرمیوں کو منظم انداز میں چلانے پر کام کیا جا رہا ہے۔ اسلام آباد میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ اب ان علاقوں تک انسداد پولیو کے رضاکاروں کی رسائی بھی ممکن بنائی جا رہی ہے جہاں سلامتی کے خدشات اور دیگر مسائل کی وجہ سے بچوں کو یہ ویکسین نہیں پلائی گئی۔
خیبر پختونخوا کی کیمپین میں کوئی ناخوشگوار واقعہ نہیں ہوا۔ فاٹا میں نارتھ وزیرستان میں ڈور ٹو ڈور کیمپین شروع ہو گئی۔ بلوچستان میں بڑی افیکٹو کیمپین آئی۔ پنجاب کی کیمپین 100% سے اوپر ہے۔ سو یہ والی جو چیزیں ہیں بہت بہتری کی طرف جا رہی ہیں۔ اور وائرس جہاں موجود ہے، ابھی بھی ہمارے کچھ ایریاز ہیں کہ جہاں ایکسیسیبلٹی کا ایشو ہے، جہاں کہ ہم سول ملٹری کوآرڈینیشن سے بہتری کر رہے ہیں، اور مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ 2015 آخر تک ہم بہت حد تک اس پہ قابو پا لیں گے۔ کیونکہ میرا یہ فرم بلیف ہے، اور میرا نہیں ایون ٹیکنیکل لوگوں کا، کہ آپ کو چار اچھی اور کوالٹی کیمپین اگر پاکستان میں مل جائیں گی تو پولیو غائب ہونا ہے۔
رواں سال پولیو سے متاثرہ 6 کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں، جبکہ گزشتہ سال یہ تعداد 305 تک پہنچ گئی تھی۔ پاکستان کا شمار دنیا کے ان 3 ملکوں میں ہوتا ہے جہاں انسانی جسم کو مفلوج کر دینے والی بیماری پولیو کے وائرس پر تاحال پوری طرح سے قابو نہیں پایا جا سکا ہے۔ دیگر 2 ملکوں میں افغانستان اور نائجیریا شامل ہیں، لیکن ان میں رپورٹ ہونے والے پولیو کے نئے کیسز کی تعداد پاکستان سے انتہائی کم ہے۔ ملک میں پولیو کی کیسز میں تشویشناک حد تک اضافے کی ایک بڑی وجہ حکام کے بقول قبائلی علاقوں خصوصاً شمالی وزیرستان میں انسداد پولیو مہم کی ٹیموں کی 2 سال سے زائد عرصے تک رسائی کا نہ ہونا ہے۔ علاوہ ازیں پاکستان کے مختلف علاقوں میں انسداد پولیو کی ٹیموں پر ہونے والے ہلاکت خیز حملوں کی وجہ سے یہ مہم بار بار معطل ہوتی رہی، اور یہ تعطل اس وائرس کے خلاف کی جانے والی کوششوں کے لیے مضر ثابت ہوا۔ ماہرین صحت بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ پولیو کے خاتمے کا ہدف پورا کرنے کے لیے انسداد پولیو میں تواتر اور 5 سال تک کی عمر کے ہر بچے تک اس کی رسائی از حد ضروری ہے۔ بصورت دیگر اس موذی وائرس کے پھیلاؤ میں آئندہ برسوں میں تشویشناک حد تک اضافہ ہو سکتا ہے۔ محمد جلیل اختر، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
بغداد میں 1 عشرے سے جاری کرفیو ختم کر دیا گیا ہے۔ اس سے چند گھنٹے پہلے بم دھماکوں کے ایک سلسلے میں کم از کم 37 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے تھے۔ کرفیو کی پابندی نصف شب کو اٹھا لی گئی، جس کے نتیجے میں شہریوں کو اتوار کے ابتدائی اوقات میں گلی کوچوں میں نکلنے کی اجازت مل گئی۔ دارالحکومت میں تشدد اور اغوا کی کارروائیوں کو کم کرنے کے لیے رات کو کرفیو لگا دیا گیا تھا۔ امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے کہا ہے کہ امریکہ اور اس کے یورپی اتحادی یوکرین کے مسئلے سے متعلق اپنے سفارتکاری میں متحد ہیں۔ اتوار کے روز جرمنی کے شہر میونخ میں منعقد بین الاقوامی سیکیورٹی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے جان کیری نے کہا کہ امریکہ مشرقی یوکرین میں تنازع کو ختم کرنے کے لیے فرانس اور جرمنی کی طرف سے ایک منصوبے کے قیام کی کوششوں کی حمایت کرتا ہے، باوجود اس کے کہ کیف کو اسلحہ فراہم کرنے یا نہ کرنے پر بات چیت ہو رہی ہے۔ کیری نے ان اطلاعات کو مسترد کیا کہ امریکہ اور یورپ کے درمیان اس بحران سے نمٹنے اور اس سے متعلق روس کے کردار کے بارے میں اختلاف ہے۔ جان کیری کہتے ہیں کہ امریکہ اس بات سے اتفاق کرتا ہے کہ یوکرین کے بحران کا کوئی فوجی حل نہیں ہے۔ اقوام متحدہ کے مطابق اپریل سے جاری اس تنازع میں اب تک 5,300 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ ادھر روس، یوکرین، فرانس اور جرمنی کے رہنماؤں نے اتوار کے روز ٹیلی فون پر یوکرین میں لڑائی کے خاتمے پر فرانس اور جرمنی کے ایک امن منصوبے پر گفتگو کی ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے لیے وائس آف امریکہ کے نمائندے پیم ڈاکنز نے میونخ سے جو رپورٹ بھیجی ہے اس کے ساتھ یاسمین جمیل۔
روسی صدر ولادیمیر پوٹن، یوکرین کے صدر پیٹرو پروشینکو، فرانسیسی صدر فرانسوا اولاند اور جرمن چانسلر انگلا مرکل کے درمیان یہ مذاکرات ایسے میں ہوئے جب مشرقی یوکرین سے روس نواز باغیوں کے خاتمے کے لیے ایک سخت سفارتی دباؤ پایا جاتا ہے۔ ایک جرمن سرکاری ترجمان نے کہا کہ چاروں رہنما بدھ کے روز بیلاروس کے دارالحکومت منسک میں ملاقات کریں گے تاکہ یوکرین کے بحران کے حل پر کام جاری رکھا جائے۔ مسٹر اولاند کہہ چکے ہیں کہ یہ منصوبہ یوکرین میں لڑائی کے خاتمے کا ایک آخری موقع ہے۔ مز مرخیل نے کہا کہ یہ واضح نہیں ہے کہ آیا یہ کامیاب ہوگا یا نہیں۔ یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کے سربراہ فیڈریکا موگرینی نے کہا کہ میونخ میں بلاک منسک معاہدے کے بھرپور نفاذ کے طریقے تلاش کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ان کے الفاظ،
At our east, on European territory, the conflict in Ukraine has carried an unsustainable price in human lives, has shown us that one of the basic principles of international law,
ہمارے مشرق میں یورپی علاقے میں یوکرین کے تنازع کی وجہ سے انسانی جانوں کے ایک ناقابل تلافی نقصان نے ہم پر عیاں کیا ہے کہ بین الاقوامی قانون کے ایک بنیادی اصول یعنی کسی ملک کی علاقائی سالمیت اور اقتدار اعلی کے احترام اور اس اصول کی خلاف ورزی ہو سکتی ہے کہ آپ سرحدوں کو طاقت کے ذریعے تبدیل نہیں کر سکتے. یہ صرف یورپ کے لیے ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے بھی ایک انتہائی خطرناک مثال ہے. یہ الفاظ تھے یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کی سربراہ مز موگرینی کے. اور میونخ سے وائس آف امریکہ کے پام ڈاکنز کی رپورٹ کے مطابق اتوار کے روز امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ان خدشات پر بات کی کہ امریکہ اور اس کے یورپی اتحادیوں کے درمیان یوکرین کو دفاعی لیتھل ہتھیاروں کی فراہمی کے مسئلے پر اختلاف موجود ہے.
There is no division, there is no split. I keep hearing people trying to create one. We are united, we are working closely together. We all agree that this challenge will not end through military force.
کوئی تقسیم نہیں ہے, کوئی اختلاف نہیں ہے. میں مسلسل یہ سن رہا ہوں کہ لوگ کوئی اختلاف پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم متحد ہیں, ہم قریبی طور پر مل کر کام کر رہے ہیں. ہم سب اس پر متفق ہیں کہ یہ چیلنج ملٹری فورس کے ذریعے ختم نہیں ہوگا. ہم اپنی سفارتکاری میں متحد ہیں. یہ الفاظ تھے امریکی وزیر خارجہ جان کیری کے. جرمن وزیر خارجہ سٹین میئر نے روسی صدر ولادیمیر پوٹن کے ساتھ اپنے ملک اور فرانس کے مذاکرات کی بات کی. انہوں نے کہا کہ ایک اختتامی ہفتہ زبردست بحث کے بعد ابھی تک مذاکرات بحران کے کسی سیاسی حل کی تلاش سے بہت دور ہیں. انہوں نے مزید کہا کہ یوکرین کو لیتھل ہتھیاروں کی فراہمی بہت خطرناک ہوگی اور اس سے الٹا نقصان ہوگا. فرانسیسی وزیر خارجہ لورا فیبیس نے کہا کہ مغربی اتحادیوں کو ان مراعات پر متفق نہیں ہونا چاہیے جن سے یورپی سیکیورٹی کو کوئی خطرہ لاحق ہو سکے. انہوں نے مزید کہا کہ کوئی ملک کسی سخت جنگ میں پھنسنا نہیں چاہتا. منسک میں ستمبر میں دستخط ہونے والے فائر بندی کے معاہدے میں دونوں فریقوں کو گولہ باری روکنے اور اگلے محاذوں سے واپس جانے اور فوری طور پر امن مذاکرات کے لیے کہا گیا تھا. اس معاہدے پر دستخط ہونے کے تقریباً فوراً بعد اس کی خلاف ورزی کی گئی. یوکرین کی فورسز مشرقی یوکرین کے وہ حصے واپس لینے کے لیے لڑ رہی ہیں جن پر روسی حمایت یافتہ علیحدگی پسندوں نے اس وقت قبضہ کر لیا تھا جب مغرب کی طرف جھکاؤ رکھنے والی ایک حکومت نے گزشتہ سال اقتدار سنبھالا تھا. یوکرین کے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ 56,000 عام شہری ہلاک ہو چکے ہیں جبکہ ہزاروں اپنے گھر بار چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور ہو چکے ہیں. روس لڑائی میں ملوث ہونے کی تردید کر چکا ہے لیکن یوکرین کے صدر پیٹرو پروشینکو نے ہفتے کے روز میونخ میں روسی پاسپورٹ دکھاتے ہوئے کہا کہ یہ وہ پاسپورٹ ہیں جو یوکرین کے اندر روسی فوجیوں سے ضبط کیے گئے. ان کے الفاظ,
This is the best evidence for the aggression and for the presence of Russian troops.
یہ جارحیت اور روسی فوجیوں کی موجودگی کا ایک بہترین ثبوت ہے. امریکی صدر جو بائیڈن نے کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جب تک روس یوکرین میں اپنی موجودہ روش برقرار رکھتا ہے بین الاقوامی برادری کو ماسکو پر عائد پابندیوں کو جاری رکھنا چاہیے. یاسمین جمیل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری نے کہا ہے کہ ہمیں اپنی ہر ممکن کوشش سے دہشت گردی کو روکنا ہوگا. میونخ سیکیورٹی کانفرنس میں اتوار کے روز اپنے خطاب میں جان کیری نے کہا کہ دنیا کو اس وقت مجرمانہ سطح پر انتشار پھیلانے کی کوششوں کا سامنا ہے. امریکہ کے کلیدی سفارتکار نے بنیادی طور پر داعش کے عسکریت پسندوں کے حوالے سے کہا کہ پرتشدد انتہا پسندی میں اضافے کے جواز کے لیے کوئی وجوہات نہیں. جان کیری کے اس خطاب سے ایک روز پہلے بھی اردن کے جنگجو طیاروں نے مسلسل تیسرے روز بھی داعش کے اہداف کو نشانہ بنایا تھا. اردن نے داعش کے ہاتھوں اپنے ہوا باز کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے یہ حملے کیے. متحدہ عرب امارات کا کہنا ہے کہ اس نے اپنے F-16 جنگجو جہازوں کے ایک اسکواڈرن کو حکم دیا ہے کہ اردن کی مدد کی جائے. ایران کے رہبر اعلی آیت اللہ علی خامنائی نے آج اتوار کے روز کہا ہے کہ وہ عالمی طاقتوں کے ساتھ اس حد تک جوہری سمجھوتا کرنے کی حمایت کرتے ہیں جو ملک کے بہترین مفادات کے خلاف نہ ہو. ایرانی لیڈر نے فضائیہ کے عملے سے بات کرتے ہوئے یہ بیان دیا. یہ تقریباً وہی وقت ہے جب ان کے وزیر خارجہ جوہری سمجھوتے کے خاکے کے بارے میں میونخ میں بات کر رہے ہیں. جاوید ظریف کا کہنا ہے کہ امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری کے ساتھ ایران کی جوہری حیثیت کے بارے میں اتوار کے روز سنجیدہ تبادلہ خیال ہوا. ایرانی وزیر خارجہ نے کہا کہ ایران کے ساتھ چھوتا طے کرنے کا واحد راستہ احترام اور مذاکرات ہیں. انہوں نے ایران پر عائد پابندیوں پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ اس سے مطلوبہ نتائج حاصل نہیں ہو پائے. ایران کے کلیدی سفارتکار نے کہا کہ اگر عالمی طاقتوں کے ساتھ جوہری سمجھوتا طے نہیں ہوتا تو یہ کوئی دنیا کا اختتام نہیں ہوگا, لیکن وہ آئندہ 6 ہفتوں میں حل تلاش کرنے کے لیے توجہ سے کام کریں گے. کیری نے میونخ کانفرنس میں بات کرتے ہوئے کہا کہ وہ ایران کے جوہری پروگرام کے لیے پرامن حل کے خواہاں ہیں. مغرب ایران کو جوہری ہتھیاروں کے حصول کی کوشش کا الزام دیتا ہے جبکہ ایران کا کہنا ہے کہ اس کا جوہری پروگرام پر امن مقاصد کے لیے ہے. نائجیریا میں 14 فروری کو ہونے والے صدارتی انتخابات کو سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر 6 ہفتوں کے لیے مؤخر کر دیا گیا ہے. بوکو حرام کے باغیوں سے سیکیورٹی کے امور پر خدشات ہیں. بوکو حرام اب شمال مشرقی نائجیریا کے بڑے حصوں پر کنٹرول کرتا ہے اور ماہرین کا کہنا ہے کہ ان علاقوں میں پرامن طور پر انتخابات کرانا ممکن نہیں ہوگا. یمن کے خلیجی ہمساؤں نے شیعہ باغیوں کے ملک میں اقتدار سنبھالنے کو بغاوت قرار دیا اور ہزاروں کی تعداد میں یمنی افراد اس پر احتجاج کے لیے گلی کوچوں میں نکل آئے. 6 رکنی خلیجی تعاون کونسل نے سنی اقتدار والے سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کی قیادت میں حوثی باغیوں کی کارروائیوں کو ناقابل قبول اشتعال انگیز قرار دیا. لیکن باغی لیڈر عبد المالک الحوتی نے ہفتے کے روز ایک تقریر میں اقتدار سنبھالنے کا دفاع کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے سیاسی خلا کو پر کیا ہے اور یہ یمن کے عوام کے مفاد میں ہے. حوتی کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ کی جگہ 551 رکنی قومی اسمبلی بنائی جا رہی ہے جو صدارتی کونسل کے لیے 5 ارکان کا چناؤ کرے گی اور یہ کونسل 2 برس تک ملک کا نظم و نسق سنبھالے گی. حوتی ستمبر میں دارالحکومت سنا میں داخل ہوئے اور انہوں نے گزشتہ ماہ صدارتی محل پر قبضہ کر لیا جس سے امریکہ کی حمایت والے صدر عبد ربو منصور ہادی اور ان کی کابینہ کو مستعفی ہونا پڑا. ٹرانس ایشیا ایئر ویز کے نمائندوں نے گزشتہ ہفتے جہاز کے کریش میں ہلاک ہونے والوں کے خاندانوں سے ملاقات کی ہے تاکہ معاوضے کے بارے میں تعین کیا جا سکے. ایئر لائن کے ایک ترجمان نے کہا کہ ٹرانس ایشیا ہر مسافر کی آخری رسومات کی ادائیگی کے لیے قریب $38,000 ادا کرے گی. بدھ کے روز ہونے والے جہاز کے حادثے میں کم سے کم 40 افراد ہلاک ہو گئے جبکہ 15 کو بچا لیا گیا. امدادی ٹیمیں بدستور لاپتہ افراد کے لیے کیلنگ دریا میں تلاش کا کام جاری رکھے ہوئے ہیں. ٹرانس ایشیا کے ہوا بازوں کو مہارت کا امتحان بھی دینا ہے کیونکہ تفتیش کاروں نے تعین کیا ہے کہ اس کے جہاز کی تباہی کی وجہ میں پائلٹ کی غلطی بھی شامل تھی. اور پاکستان کی کرکٹ ٹیم کے آل راؤنڈر محمد حفیظ زخمی ہونے کے باعث ورلڈ کپ کے لیے ٹیم سے باہر ہو گئے. ان کی جگہ ناصر جمشید کو ٹیم میں شامل کر لیا گیا. محمد حفیظ کو تربیت کے دوران گھٹنے پر گیند لگنے کی وجہ سے چوٹ آئی تھی اور ڈاکٹروں نے طبی معائنے کے بعد انہیں 3 ہفتوں کے لیے آرام کا مشورہ دیا تھا. وہ ٹیم کے لیے اہم تصور کیے جاتے ہیں. خبریں ختم ہوئیں.
کرکٹ کے سب سے بڑے مقابلے سے قبل پاکستانی ٹیم کو محمد حفیظ کے زخمی ہونے کی وجہ سے ایک اور دھچکے کا سامنا کرنا پڑا ہے. آل راؤنڈر محمد حفیظ زخمی ہونے کے باعث ورلڈ کپ کے لیے ٹیم سے باہر ہو گئے ہیں اور ان کی جگہ ناصر جمشید کو ٹیم میں شامل کیا گیا ہے. محمد حفیظ کو تربیت کے دوران ٹخنے پر چوٹ آئی تھی اور ڈاکٹروں نے طبی معائنے کے بعد انہیں 3 ہفتوں کے لیے آرام کا مشورہ دیا ہے. 34 سالہ محمد حفیظ کے بالنگ ایکشن کو آئی سی سی نے مشکوک قرار دے کر ان کی بالنگ پر پابندی عائد کر رکھی تھی لیکن بحیثیت بلے باز وہ ٹیم کے لیے اہم تصور کیے جا رہے تھے. انہوں نے 155 ایک روزہ میچوں میں 4,552 رنز بنا رکھے ہیں جن میں 9 سینچریاں بھی شامل ہیں. 11واں کرکٹ ورلڈ کپ 14 فروری سے شروع ہو رہا ہے جس کی مشترکہ میزبانی آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کر رہے ہیں. اس بڑے مقابلے سے قبل ہی پاکستانی ٹیم پر اس کی حالیہ کارکردگی کی وجہ سے تنقید ہو رہی ہے اور ورلڈ کپ کے لیے فاسٹ بالر جنید خان کے انفٹ ہونے کے بعد محمد حفیظ کے ٹیم سے باہر ہونے کو مبصرین ٹیم کے لیے ایک دھچکا قرار دے رہے ہیں. جنید خان کی جگہ ٹیم میں راحت علی کو شامل کیا گیا ہے جنہوں نے اب تک صرف ایک ہی ون ڈے انٹرنیشنل میچ میں پاکستان کی نمائندگی کی ہے. معروف اسپنر سعید اجمل کا بالنگ ایکشن گو کے ہفتے کو آئی سی سی نے درست قرار دے دیا تھا لیکن تاحال وہ بھی ٹیم کا حصہ نہیں ہے اور فاسٹ بالر عمر گل بھی زخمی ہونے کی وجہ سے ورلڈ کپ میں نہیں کھیل رہے. کرکٹ کے معروف تجزیہ کار احتشام الحق نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں اس صورتحال کو ٹیم کے لیے پریشان کن قرار دیا لیکن ان کا کہنا تھا کہ اگر ٹیم میں موجود کھلاڑی ذمہ دارانہ کارکردگی دکھائیں تو پاکستان ورلڈ کپ میں قابل ذکر کھیل پیش کر سکتا ہے.
تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کس طرح پاکستان کی ٹیم کوپ اپ کرتی ہے, ان تمام معاملات کو کس طرح لیتی ہے اور پاکستان کے کیپٹن, پاکستان کی جو ٹورنگ سلیکشن کمیٹی ہے یا مینجمنٹ ہے وہ کس طرح ہینڈل کرتے ہیں, کیونکہ ہمارا پہلے جو ویک لنک تھا وہ ہماری فیلڈنگ تھی, اس کے بعد ہماری بیٹنگ تھی اور اب ہماری بالنگ. اٹ مینس کہ تینوں ڈپارٹمنٹس جو ہمارے ہیں وہ اسٹرانگ نہیں ہے. تینوں میں سے ایک ڈپارٹمنٹ بھی ایسا نہیں ہے جس کو ہم کہہ سکیں کہ یہ ہمارا اسٹرانگ ڈپارٹمنٹ ہے. ابھی ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی جینوئن آف اسپنر نہیں ہے, ہمارے پاس کوئی جینوئن لیفٹ آرم اسپنر نہیں ہے اور مائنس شاہد آفریدی ہمارے پاس کوئی جینوئن آل راؤنڈر موجود نہیں ہے.
پاکستان اپنا پہلا وارم اپ میچ پیر کو بنگلہ دیش کے خلاف کھیل رہا ہے جبکہ ورلڈ کپ میں اس کا پہلا میچ روایتی حریف بھارت کے ساتھ 15 فروری کو ایڈیلیڈ میں ہوگا. ناصر محمود, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر, یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن. ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com.
بین الاقوامی مالیاتی فنڈ نے ایبولا کی وبا سے سب سے زیادہ متاثرہ ملکوں کی مدد کے لیے 33 کروڑ ڈالر کے ایک مالیاتی پیکج کا اعلان کیا ہے، جس میں قرض میں معاملت کے ضمن میں 17 کروڑ ڈالر شامل ہیں۔ اس بیماری کے پھیلاؤ سے پچھلے سال گنی، لائبیریا اور سیرا لیون کی معیشتیں متاثر ہوئیں۔ وائس آف امریکہ کے جو ڈی کھپوا کی رپورٹ کی مزید تفصیلات کے ساتھ نیلوفر مغل۔
اس منصوبے کے تحت آئی ایم ایف سے براہ راست 10 کروڑ ڈالر کی مدد ملے گی، جبکہ 7 کروڑ ڈالر آئی ایم ایف کے رکن ممالک کے قرضوں کی معافی کی شکل میں دیے جائیں گے۔ جوبلی یو ایس اے نیٹورک کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ایرک لیکومٹ نے اس اقدام کو سراہا ہے۔ ان کا کہنا ہے، ہمیں اس پر بہت خوشی ہوئی ہے اور ہم کچھ عرصے سے اس منصوبے پر کام کرتے رہے ہیں۔ ابتدائی طور پر ہم نے قرضوں میں 10 کروڑ ڈالر کی رعایت کا منصوبہ وائٹ ہاؤس کے سامنے رکھا ہے اور آئی ایم ایف میں موجود ایک ٹرسٹ کو اس مقصد کے لیے استعمال کیا۔ اس کے بعد وہ اسے G20 کے پاس لے گئے اور پھر G20 نے اس کی توثیق کی اور کہا کہ ہمیں مالیاتی منصوبے کے لیے کم از کم 30 کروڑ ڈالر درکار ہیں، اور انہوں نے بین الاقوامی مالیاتی فنڈ آئی ایم ایف کو ایک مالیاتی منصوبہ تشکیل دینے کی ہدایت کی، جس میں قرضوں میں رعایت، معافی، مالی امداد اور نئے قرض شامل ہوں۔ جوبلی عقیدے کی بنیاد پر قائم ایک تنظیم ہے جو غربت سے نجات دلانے کے لیے کام کرتی ہے۔
Essentially, by international law, debt relief has to go into building infrastructure. So it'll be building...
بنیادی طور پر بین الاقوامی قانون کے تحت قرضوں میں معافی انفراسٹرکچر کی تعمیر پر دی جاتی ہے، اس لیے اس کے ذریعے ان 3 ملکوں میں ہسپتال، صحت کی دیکھ بھال کے مراکز اور اسکول تعمیر کیے جائیں گے۔ اس قسم کے اقدام کی نوعیت ایسے ہوتی ہے کہ وہ فوری طور پر دستیاب ہو جاتی ہے، اور مذکورہ ملک قرضوں کی ادائیگیاں کرنے کے بجائے اب اس رقم کو سماجی شعبے کے انفراسٹرکچر کی تعمیر پر لگائیں گے۔ مسٹر لیکوم گینی، لائبیریا اور سیرا لیون کے لیے اور بھی زیادہ رعایت دیکھنے کے خواہش مند ہیں۔ قرضوں پر آئی ایم ایف سے براہ راست ملنے والی معافی ایک نئے ادارے ریلیف ونڈو ٹرسٹ کے ذریعے عمل میں آئی ہے۔ بین الاقوامی مالیاتی فنڈ میں کیا ہوا تھا، انہوں نے پچھلے طریقہ کار کو سامنے رکھا، جسے انہوں نے 2010 میں ہیٹی کے قرض معاف کرنے کے لیے استعمال کیا تھا، اور انہوں نے اس میں توثیق کی، اور یہ سہولت اس وقت رب عمل ہوتی ہے جب بہت غریب ملک، دنیا کے غریب ترین ملک، زلزلے، طوفان یا کسی قسم کے بڑے سانحے یا وباہی امراض کا نشانہ بن جاتے ہیں، اور پھر وہ یا تو قرض میں معافی یا بین الاقوامی مالیاتی فنڈ سے گرانٹ کی صورت میں ملنے والی امدادی رقوم حاصل کرنے کی تقاضوں پر پورے اترتے ہیں۔ لیکومٹ کہتے ہیں کہ ٹرسٹ اس میں بڑے پیمانے پر تبدیلی کر سکتا ہے کہ قرضوں میں رعایت کس طرح دی جاتی ہے۔
Right now, when any country is struggling or has a challenge, they need to go on their hands and knees.
اس وقت جب کوئی ملک کسی مشکل صورتحال سے گزر رہا ہوتا ہے یا انہیں کسی چیلنج کا سامنا ہوتا ہے اور انہیں مجبوراً بین الاقوامی مالیاتی فنڈ یا پیرس کلب کے پاس جانا پڑتا ہے اور قرض معاف کرنے کی درخواست کرنی پڑتی ہے، اور یہ بڑا مشکل عمل ہے، لیکن اس وقت ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ذمہ دارانہ عمل ہے۔ یہ دنیا کے 20 غریب ترین ملکوں پر صرف اس وقت اثر انداز ہوتا ہے جب انہیں کسی اقتصادی جھٹکے کا سامنا ہوتا ہے، مثال کے طور پر کسی وبا کا پھوٹ پڑنا یا طوفان کا آنا۔ ایسی صورت میں ان کے پاس امداد اور رعایت حاصل کرنے کی ایک جگہ ہے۔ پیرس کلب، جسے 1956 میں قائم کیا گیا تھا، قرض دینے والوں کا ایک گروپ ہے جو کچھ ملکوں کو قرضوں میں کمی یا ادائیگیاں مؤخر کرنے کی سہولت دیتا ہے۔ جوبلی یو ایس اے نیٹورک کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر نے نیو یارک میں اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹر سے وائس آف امریکہ سے بات کی۔ انہوں نے قرضوں کے معاملے پر 5 فروری کو جنرل اسمبلی میں تقریر کی تھی، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ عالمی مالیاتی بحران کا ایک بڑا سبب ہے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی دیوالیہ پن کا ایک ایسا بین الاقوامی ضابطہ کار تشکیل دینے پر ووٹ دے چکی ہے جس کی قانونی طور پر پابندی کی جائے، اور یہ ہفتہ نیو یارک میں اس عمل کی تشکیل پر گفت و شنید کے حوالے سے پہلا ہفتہ ہوگا، اور مجھے کہا گیا تھا کہ میں تمام وفود سے اس بارے میں خطاب کروں کہ وہ یہ بتائیں کہ اس عمل کو کس طرح آگے بڑھایا جا سکتا ہے اور اس عمل کے لیے کیا ضروری ہے۔ آئی ایم ایف کا منصوبہ یہ ہے کہ وہ گینی، لائبیریا اور سیرے لون کے تمام قرض معاف نہیں کرے گا. ان ملکوں کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ ان پر قرضوں کا مجموعی بوجھ 3 ارب ڈالر سے زیادہ ہے، جس کا سبب ماضی کی آمریت، خانہ جنگیاں اور ایک پارٹی کی حکمرانی ہے. نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
کراچی میں ادبی میلہ ایک مقامی ہوٹل میں جاری ہے اور اس کے دوسرے روز درجنوں نئی کتابوں کی رونمائی ہوئی اور متعدد ادبی اور سماجی موضوعات زیر بحث آئے. اس کے علاوہ مشاعرے اور موسیقی کے پروگرام بھی پیش کیے گئے. تفصیلات کراچی سے شہزاد حسین کی رپورٹ میں سنیے.
کراچی میں جاری 3 روزہ ادبی میلے میں سماجی اور ادبی موضوعات پر درجنوں مباحثے منعقد ہوئے، جبکہ درجن کے قریب نئی کتابوں کی رونمائی بھی ہوئی. ادبی میلے میں حبیب جالب کی شخصیت اور شاعری پر اور انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کے دور میں کتب بینی کے موضوع پر بھی نشست ہوئی، جس میں حسینہ معین اور امجد اسلام امجد نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا. وائس آف امریکہ سے ادبی میلے کے انعقاد پر بات کرتے ہوئے مشہور مصنف حسینہ معین نے کہا،
کراچی کے حالات اتنے بگڑ چکے ہیں کہ لوگوں کو یقین نہیں آتا کہ یہاں کوئی محفل منعقد ہو سکتی ہے یا مشاعرہ ہو سکتا ہے یا موسیقی کی محفل ہو سکتی ہے. اتنا اچھا لگتا ہے یہاں آ کے کہ وہی شہر ہے، وہی روشنی ہے، وہی خوشیاں ہیں، لوگ ایک دوسرے سے مل رہے ہیں اور ایک دوسرے کی بات سن رہے ہیں، کوئی لڑائی جھگڑا فساد نہیں، نہ یہ کہ تم کون ہو ہم کون ہیں، سب ایک ہیں. تو اس چیزوں سے ہماری قوم پر جو مثبت اثر پڑے گا وہ بہت اچھا ہوگا.
ادبی میلے میں مشاعرہ بھی ہوا. شاعر و ادیب پروفیسر سحر انصاری نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے ارشاد کیا،
کتنے دشوار ہیں معیار زمانے کے لیے، کتنے دشوار ہیں معیار زمانے کے لیے، آگ ہی لائی گئی آگ بجھانے کے لیے، آگ ہی لائی گئی آگ بجھانے کے لیے. ہم تو ایک گھر پہ محبت سے بھی مر سکتے ہیں، ہم تو ایک گھر پہ محبت سے بھی مر سکتے ہیں، تیر کیوں ڈھونڈ کے لاتے ہو نشانے کے لیے.
سیاسی شخصیت حامد خان نے کراچی لٹریچر فیسٹیول کے حوالے سے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا،
میں سمجھتا ہوں یہ بہت اچھا پروگرام ہے. یہ کراچی میں جس طرح کے حالات ہیں اس میں سے ایک چینج اور لوگوں کو ریلیکس کرنے کا ایک موقع ملتا ہے، اور جو ایک انوائرمنٹ آف فیئر ہے کراچی کا اس سے توجہ دوسری طرف لوگوں کی مبذول ہوتی ہے.
ادبی میلے میں محفل موسیقی کا بھی انعقاد کیا گیا تھا، جس میں مشہور پاکستانی بینڈ فیوژن نے بھی اپنے فن کا مظاہرہ کیا. فیوژن کے ممبران امو، شالم اور خرم نے کراچی لٹریچر فیسٹیول کے انعقاد پر بات کرتے ہوئے کہا،
بہت بریو بات ہے کہ کراچی کے حالات اور پورے پاکستان کے حالات کے باوجود کراچی لٹریچر فیسٹیول ہو رہا ہے، وچ از ویری گڈ، ویری انکریجنگ ٹو مینی آرٹسٹ، آرٹ ریلیٹڈ لوگ، میوزیشنز، فائن آرٹ کے لوگ، اور اتنے لوگ آ گئے ان کو ایک بہانہ مل گیا.
مجھے خوشی ہے کہ اتنے سارے لوگ ایک ساتھ اکٹھا ہوئے ہیں. اور کراچی میں ایک ٹائم تھا 90s میں کہ ہر ویکینڈ فیسٹیولز ہوتے تھے، میوزک کانسرٹس ہوتے تھے، تو کراچی کی عوام کو ان چیزوں کی عادت تھی جو کہ انفارچونیٹلی کم ہوگی. لوگ نکل رہے ہیں لیکن چھوٹے چھوٹے بچے آ رہے ہیں. سو اس طرح کی ایونٹس زیادہ ہونے چاہیے،
لوگ کچھ انجوائے کر سکیں اور جیسے حالات ہیں ان کو بھول کے کچھ اپنے آپ کو تھوڑا ریلیکس کر لیں. اٹس گڈ فار ایوری ون. تو کراچی میں یہ ہو رہا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ پورے پاکستان میں ایسا ہونا چاہیے.
شہزاد حسین، وائس آف امریکہ، کراچی.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں، سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ اس پتے کو یاد رکھیے www.urduvoa.com۔
پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30، بھارت میں 8 اور یہاں واشنگٹن میں دن کے 9:30 بجے ہیں۔ خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ بہجت حاضر ہے۔ ہزاروں غیر اندراج شدہ افغان پناہ گزین گزشتہ ایک ماہ میں پاکستان سے واپس افغانستان چلے گئے ہیں، جس کی وجہ متعلقہ عہدیداروں کے بقول مقامی انتظامیہ کی طرف سے انہیں مبینہ طور پر ہراساں کیا جانا بتائی گئی ہے۔ گزشتہ سال 16 دسمبر کو پشاور کے آرمی پبلک اسکول پر ہونے والے دہشت گرد حملے کے بعد ملک بھر میں دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خاتمے کے لیے سیاسی اور عسکری قیادت نے فیصلہ کن کارروائی کرنے کا اعلان کیا تھا، اور اس کے لیے وضع کردہ حکمت عملی میں غیر قانونی طور پر پاکستان میں مقیم افغان شہریوں کی چھان بین بھی شامل تھی۔ اقوام متحدہ کے ادارے برائے ناگزین یو این ایچ سی آر کے ایک عہدیدار نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ گزشتہ ماہ تقریباً 20,000 سے زائد افغان باشندے پاکستان سے تورخم کے راستے افغانستان گئے، جو کہ گزشتہ برسوں میں واپس جانے والوں کی نسبت ایک بڑی تعداد ہے۔ پاکستان میں افغان پناہ گزینوں کے معاملے پر گزشتہ روز اسلام آباد میں تعینات افغان سفیر جانان موسیٰ زئی نے بھی خیبر پختونخوا میں برسر اقتدار جماعت تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان اور صوبائی وزیر اعلیٰ کے ساتھ ملاقات کی تھی، اور اطلاعات کے مطابق انہیں افغان باشندوں کے ساتھ نرمی برتنے کی درخواست کی تھی۔ صوبائی عہدیداروں نے افغان سفارتکار کو یقین دلایا کہ صوبے میں مقیم افغان باشندوں کو کسی طور بھی ہراساں نہیں کیا جائے گا۔ خطے میں استحکام کے لیے پاکستان کے ساتھ شراکت داری کے صدر اوباما کے بیان کا خیر مقدم کیا جا رہا ہے۔ دونوں ملکوں کے آپس کے تعلقات کے افغانستان کے حالات کے زیر اثر رہنے کے تصور پر پروگرام ان دا نیوز میں اسد حسن نے تجزیہ کاروں کامران بخاری اور ڈاکٹر فاروق حسنات سے گفتگو کی۔ سنتے ہیں کچھ اقتباسات۔ فاروق حسنات کہتے ہیں،
پاکستان اور امریکہ کے تعلقات جب بھی افغانستان کا معاملہ ہے وہیں پہ یہ ڈسکس ہوتے ہیں، اور وہیں پہ اس کی اہمیت یا نا اہمیت کا جو مسئلہ ہے وہ سامنے آتا ہے۔ امریکہ افغانستان سے تو نیٹو فورسز، امریکہ کی فورسز تو نکل تو گئی ہیں، لیکن ان کی اسپیشل فورسز اور ان کا جو انٹرسٹ ہے اور ان کی اس مرتبہ جو آنکھیں ہیں وہ افغانستان کے اوپر ہی رہیں گی اور ذہن کی۔ اب وہ کہیں نہیں چاہیں گے کہ افغانستان میں وہ اسی قسم کا پھر سے کوئی گروپ پیدا ہو جائے جو امریکی مفادات کو نقصان پہنچانے کی حیثیت اختیار کر جائے۔ یہاں پہ منسٹر صاحب نے فرمایا کہ اسٹریٹجک تعلقات ہیں، اس نام کی کوئی چیز نہیں ہے، کیونکہ اسٹریٹجک تعلقات تو وہ ہوتے ہیں جب دونوں کے انٹرسٹ کنورج کریں اور ہر فیلڈ میں کریں۔
کامران بخاری صاحب کا انالیسز لیتے ہیں۔
میں ڈاکٹر حسنات صاحب کی بات سے جو میں نے ذرا سی سنی ہے کیونکہ میں تو اتفاق کرتا ہوں، کیونکہ دیکھیں پاکستان نے ابھی تک ڈیمونسٹریٹ نہیں کیا کہ پاکستان جو ہے امریکہ کے مفادات میں کیا اور کنورجنس ہو سکتی ہے، کون سے ایسے ایشوز ہیں جو کہ سیکیورٹی سے اور علاقائی سلامتی سے ہٹ کے جو ہے کوئی امریکہ کی انٹرسٹ وہاں پہ ہو۔ اکنامکلی ابھی تک جو ہے وہ پاکستان نے اپنے آپ کو کوئی ایسا ٹریڈنگ پارٹنر یا جو ہے انویسٹمنٹ ایریا نہیں ثابت کیا، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ یہاں پر نہ ہی سیاسی استحکام ہے اور گزشتہ 7-8 سال سے انسیکیورٹی کا بھی ایشو ہے اور بہت زبردست قسم کی انسیکیورٹی رہی ہے۔ آگے چل کے پاکستان میں کوئی سیاسی استحکام یا جو ہے نا سیکیورٹی کے ایشوز کم ہوتے ہیں تو پھر جو ہے انویسٹرز اور امریکہ جو ہے پاکستان کو مختلف زاویے سے دیکھ سکے گا، لیکن ابھی تک جو ہے ایسی کوئی جو ہے انڈیکیشن نہیں مل رہی کہ ان قریب امریکہ جو ہے وہ ٹیکٹیکل لیول سے اسٹریٹجک لیول پہ آنے کی بات کرے گا۔ گو کہ ہم جو ہے ہر وقت یہ کہتے رہتے ہیں کہ جی اسٹریٹجک ڈائلاگ ہو رہا ہے، وہ میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے اس مفروضے کا غلط استعمال کیا جاتا ہے۔
بغداد میں ایک عشرے سے جاری کرفیو ختم کر دیا گیا۔ اس سے چند گھنٹے پہلے بم دھماکوں کے ایک سلسلے میں کم از کم 37 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے تھے۔ کرفیو کی پابندی نصف شب کو اٹھا لی گئی تھی، جس کے نتیجے میں شہریوں کو اتوار کے ابتدائی اوقات میں گلی کوچوں میں نکلنے کی اجازت مل گئی۔ دارالحکومت میں تشدد اور اغوا کی کارروائیوں کو کم کرنے کے لیے رات کو کرفیو لگایا گیا تھا۔ بغداد کے ایک مکین علی سعد کہہ رہے ہیں کہ اب ہم آزاد ہیں اور نصف شب کے بعد بھی باہر جا سکتے ہیں۔ ہم رات کو آزادانہ گاڑیوں کا استعمال کرتے ہوئے لطف اندوز ہو سکتے ہیں کیونکہ دن میں بہت بھیڑ اور ہجوم ہوتا ہے۔ ہفتے کے روز کیے گئے حملوں میں ایک خود کش حملہ آور نے ایک ریسٹوران کے قریب پر ہجوم بازار میں خود کو دھماکے سے اڑا دیا تھا، جس میں کم از کم 22 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہوئے۔ اس دھماکے کے ایک عینی شاہد محمد سعید کہتے ہیں کہ ریسٹوران نوجوانوں سے بھرا ہوا تھا، اس میں بچے اور عورتیں بھی تھے، جب ایک خودکش حملہ آور نے دھماکہ کر دیا اور متعدد افراد ہلاک ہو گئے۔ ایک اور پیش رفت میں عراق کے وزیر اعظم حیدر العبادی نے میونخ میں امریکہ کے نائب صدر جو بائیڈن اور وزیر خارجہ جان کیری سے ملاقات کی ہے اور امریکی عہدیداروں کے مطابق انہوں نے داعش کے خلاف لڑائی کی کوششوں کے بارے میں تبادلہ خیال کیا ہے اور ٹھوس انداز میں مقامی طور پر ان علاقوں میں نظم و نسق، تعمیر نو اور اقتصادی مواقع فراہم کرنے کے لیے حکومت کی بھرپور کوششوں کی اہمیت کے بارے میں بات کی ہے جنہیں داعش سے آزاد کرایا گیا ہے۔ اسی دوران شمالی عراق میں ایک اجتماعی قبر سے اقلیتی یزیدیوں کے کم سے کم 16 افراد کی باقیات ملی۔ یزیدی نسلی طور پر کرد ہیں جن کا قدیم مذہب زرتشت نظریہ فکر سے مربوط ہے۔ یزیدیوں کو صدیوں سے امتیازی رویوں کا بار بار سامنا رہا ہے، خاص طور پر عرب مسلمانوں کی جانب سے جو ان کے عقائد کو درست طور پر نہیں سمجھتے۔ امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے کہا ہے کہ امریکہ اور اس کے یورپی اتحادی یوکرین کے مسئلے سے متعلق اپنی سفارتکاری میں متحد ہیں۔ اتوار کے روز جرمنی کے شہر میونخ میں منعقد بین الاقوامی سیکیورٹی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے جان کیری نے کہا کہ امریکہ مشرقی یوکرین میں تنازعات کو ختم کرنے کے لیے فرانس اور جرمنی کی طرف سے ایک منصوبے کے قیام کی کوششوں کی حمایت کرتا ہے۔ باوجود اس کے کہ کیف کو اسلحہ فراہم کرنے یا نہ کرنے پر بات چیت ہو رہی ہے، کیری نے ان اطلاعات کو مسترد کر دیا کہ امریکہ اور یورپ کے درمیان اس بحران سے نمٹنے اور اس سے متعلق روس کے کردار کے بارے میں کوئی اختلاف ہے۔ جان کیری نے کہا کہ امریکہ اس بات سے اتفاق کرتا ہے کہ یوکرین کے بحران کا کوئی فوجی حل نہیں ہے۔ ادھر روس، یوکرین، فرانس اور جرمنی کے رہنماؤں نے اتوار کے روز ٹیلی فون پر بھی یوکرین میں لڑائی کے خاتمے پر فرانس اور جرمنی کی طرف سے پیش کیے گئے امن منصوبے پر گفتگو کی ہے۔ امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری کہتے ہیں کہ ہمیں اپنی ہر ممکن کوشش سے دہشت گردی کو روکنا ہوگا۔ میونخ سیکیورٹی کانفرنس میں اتوار کے روز اپنے خطاب میں جان کیری نے کہا کہ دنیا کو اس وقت مجرمانہ سطح پر انتشار پھیلانے کی کوششوں کا سامنا ہے۔ امریکہ کے کلیدی سفارتکار نے بنیادی طور پر داعش کے عسکریت پسندوں کے حوالے سے کہا کہ پرتشدد انتہا پسندی میں اضافے کے جواز کے لیے کوئی وجوہات نہیں۔ جان کیری کے اس خطاب سے ایک روز پہلے بھی اردن کے جنگجو طیاروں نے مسلسل تیسرے روز بھی داعش کے اہداف کو نشانہ بنایا تھا۔ اردن نے داعش کے ہاتھوں اپنے ہوا باز کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے یہ حملے کیے ہیں۔ متحدہ عرب امارات کا کہنا ہے کہ انہوں نے اپنے F-16 جنگجو جہازوں کے ایک اسکواڈرن کو حکم دیا ہے کہ وہ اردن کے ان حملوں میں مدد کرے۔ اردن اور متحدہ عرب امارات امریکہ کی قیادت میں اس اتحاد کا حصہ ہیں جو عراق اور شام میں عسکریت پسندوں کے خلاف نبردازما ہے۔ ایران کے رہبر اعلی آیت اللہ علی خامنائی نے آج اتوار کے روز کہا کہ وہ عالمی طاقتوں کے ساتھ اس حد تک جوہری سمجھوتا طے کرنے کی حمایت کرتے ہیں جو ملک کے بہترین مفادات کے خلاف نہ ہو۔ ایرانی لیڈر نے فضائیہ کے عملے سے بات کرتے ہوئے یہ بیان دیا جب ان کے وزیر خارجہ جوہری سمجھوتے کے خاکے کے بارے میں میونخ میں بات کر رہے ہیں۔ جاوید ظریف نے کہا کہ امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری کے ساتھ ایران کی جوہری حیثیت کے بارے میں اتوار کے روز سنجیدہ تبادلہ خیال ہوا۔ ایرانی وزیر خارجہ نے کہا کہ ایران کے ساتھ سمجھوتا طے کرنے کا واحد راستہ احترام اور مذاکرات ہیں۔ انہوں نے ایران پر عائد پابندیوں پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ اس سے مطلوبہ نتائج حاصل نہیں ہو پائے۔ ایران کے سفارتکار نے کہا کہ اگر عالمی طاقتوں کے ساتھ جوہری سمجھوتا طے نہیں ہوتا تو یہ دنیا کا اختتام نہیں ہوگا، لیکن وہ آئندہ 6 ہفتوں میں حل تلاش کرنے کے لیے توجہ سے کام کریں گے۔ کیری نے میونخ کانفرنس میں بات کرتے ہوئے کہا کہ وہ ایران کے جوہری پروگرام کے لیے پرامن حل کے خواہاں ہیں۔ مغرب ایران کو جوہری ہتھیاروں کے حصول کی کوشش کا الزام دیتا ہے جبکہ ایران کا کہنا ہے کہ اس کا جوہری پروگرام پرامن مقاصد کے لیے ہے۔ نائجیریا میں 14 فروری کو ہونے والے صدارتی انتخابات کو سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر 6 ہفتوں کے لیے مؤخر کر دیا گیا ہے۔ بوکو حرام کے باغیوں سے سیکیورٹی کے امور پر خدشات ہیں۔ بوکو حرام اب شمال مشرقی نائجیریا کے بڑے حصوں پر کنٹرول کرتا ہے۔ ماہرین کہتے ہیں کہ ان علاقوں میں پرم طور پر انتخابات کرانا ممکن نہیں۔ مزید تفصیلات مائیکل براؤن کی رپورٹ میں اسد حسن سے سنیے۔
If the security of personnel, voters,
یہ الفاظ ہیں نائجیریا کے انڈیپینڈنٹ نیشنل الیکٹورل کے چیئرمین اتاہیرو جیگا کے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر انتخابی عملے، ووٹروں اور انتخابی نگرانوں کی سیکیورٹی کی ضمانت نہیں دی جا سکتی، اگر معصوم نوجوان مرد و خواتین کی زندگی کی ضمانت نہیں دی جا سکتی، تو پھر آزادانہ، قابل بھروسہ، پرامن انتخابات کا انعقاد سخت خطرے میں ہوگا۔ نائجیریا میں شمال مشرق کے زیادہ تر علاقوں پر اس وقت بوکو حرام کا کنٹرول ہے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ ان علاقوں میں پرامن انتخابات کا انعقاد تقریباً ناممکن ہے۔ صدر گڈلک جاناتھن کی جانب سے دوبارہ منتخب ہونے کی مہم کو اس وجہ سے سخت تنقید کا سامنا ہے کہ وہ شدت پسندوں کے تشدد کو روکنے اور عسکریت پسندوں کے ہاتھوں اغوا ہونے والی اسکول کی 200 لڑکیوں کو بازیاب کرانے میں ناکام رہے ہیں۔ نوبیل انعام پانے والی تعلیم کے لیے پاکستان کی سرگرم کارکن ملالہ یوسفزئی نے اتوار کو نائجیریا کے اسکول کی بچیوں کے اغوا کو 300 دن مکمل ہونے کے موقع پر کہا کہ ان لڑکیوں کی بازیابی ترجیحات میں نچلی سطح پر نظر آتی ہے کیونکہ ان کے والدین سیاسی اور معاشی طور پر طاقتور لوگوں میں شمار نہیں ہوتے۔ 28 مارچ کو طے پانے والے انتخابات میں صدر جوناتھن کے مرکزی حریف محمد بخاری ملک میں سیکیورٹی کے معاملات نمٹائے جانے پر عدم اطمینان کے اظہار اور ملک کو زیادہ محفوظ بنانے کے وعدوں کے ساتھ عوام کی ہمدردی حاصل کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ آل پروگریسو کانگریس پارٹی کے رہنما صدارتی امیدوار محمد بخاری کہہ رہی ہیں کہ میں جو کر سکتا ہوں وہ یہ کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کو طاقتور بناؤں گا، وہ زیادہ سے زیادہ مستعدی دکھا سکیں۔ ادھر مغربی افریقہ کے 4 ممالک بینن، کیمرون، چاڈ اور نائجر نے کہا ہے کہ وہ نائجیریا میں بوکو حرام سے لڑنے کے لیے نائجیریا کی فورسز کے ساتھ شریک ہونے کا ارادہ رکھتے ہیں، تاہم ان کے نمائندوں کا کہنا ہے کہ آئندہ ماہ بین الاقوامی فورسز کی تعیناتی کے لیے $4 ملین فوری طور پر درکار ہوں گے۔ اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
یمن کے خلیجی ہمساؤں نے شیعہ باغیوں کے ملک میں اقتدار سنبھالنے کو بغاوت قرار دیا ہے اور ہزاروں کی تعداد میں یمنی افراد اس پر احتجاج کے لیے گلی کوچوں میں نکل آئے۔ 6 رکنی خلیجی تعاون کونسل نے سنی اقتدار والے سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کی قیادت میں ہوتی باغیوں کی کارروائیوں کو ناقابل قبول اشتعال انگیز قرار دیا، لیکن باغی لیڈر عبد المالک الہوتی نے ہفتے کے روز ایک تقریر میں اقتدار سنبھالنے کا دفاع کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے سیاسی خلا کو پور کیا ہے اور یہ یمنی عوام کے مفاد میں ہے۔ ہوتی کہتے ہیں کہ وہ پارلیمنٹ کی جگہ 551 رکنی قومی اسمبلی بنا رہے ہیں جو صدارتی کونسل کے لیے 5 ارکان کا چناؤ کرے گی اور یہ کونسل 2 برس تک ملک کا نظم و نسق سنبھالے گی۔ ہوتی ستمبر میں دارالحکومت سنا میں داخل ہوئے اور انہوں نے گزشتہ ماہ صدارتی محل پر قبضہ کر لیا، جس سے امریکہ کی حمایت والے صدر عبدالربو منصور ہادی اور ان کی کابینہ کو مستعفی ہونا پڑا۔ ٹرانس ایشیا ایئر ویز کے نمائندوں نے گزشتہ ہفتے جہاز کے کریش میں ہلاک ہونے والوں کے خاندانوں سے ملاقات کی ہے تاکہ معاوضے کے بارے میں تعین کر سکیں۔ ایئر لائن کے ایک ترجمان نے کہا کہ ٹرانس ایشیا ہر مسافر کی آخری رسومات کی ادائیگی کے لیے قریب $38,000 ادا کرے گی۔ بدھ کے روز ہونے والے جہاز کے حادثے میں کم سے کم 40 افراد ہلاک ہو گئے جبکہ 15 کو بچا لیا گیا۔ امدادی ٹیمیں بدستور 3 لاپتہ افراد کے لیے کیلنگ دریا میں تلاش کا کام جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ٹرانس ایشیا کے ہوا بازوں کو مہارت کا امتحان دینا ہے کیونکہ تفتیش کاروں نے یہ تعین کیا ہے کہ اس کے جہاز کی تباہی کی وجہ میں پائلٹ کی غلطی بھی شامل تھی۔ اور پاکستان کرکٹ ٹیم کے آل راؤنڈر محمد حفیظ زخمی ہونے کے باعث ورلڈ کپ کے لیے ٹیم سے باہر ہو گئے۔ ان کی جگہ ناصر جمشید کو ٹیم میں شامل کیا گیا ہے۔ محمد حفیظ کو تربیت کے دوران گھٹنے پر گیند لگنے کی وجہ سے چوٹ آئی اور ڈاکٹروں نے طبی معائنے کے بعد انہیں 3 ہفتوں کے لیے آرام کا مشورہ دیا۔ 34 سالہ محمد حفیظ کے باؤلنگ ایکشن کو آئی سی سی نے مشکوک قرار دے کر ان کی باؤلنگ پر پابندی عائد کر رکھی ہے، لیکن بحیثیت بیٹس مین وہ ٹیم کے لیے اہم تصور کیے جاتے ہیں۔ خبریں ختم ہوئیں۔
تازہ ترین خبروں، خصوصی فیچرز، ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu۔
اجوکا تھیئٹر کی جانب سے حال ہی میں امریکہ چلو نامی ڈرامہ واشنگٹن ڈی سی میں پیش کیا گیا۔ ہمارے ساتھی سارا زمان نے اپنے ٹیلی ویژن پروگرام زندگی 360 کے لیے ڈرامہ نگار شاہد ندیم سے اسٹیج پلے کے بارے میں گفتگو کی ہے، آئیے آپ کو بھی سنواتے ہیں۔
جو لوگ امریکہ جانا چاہتے ہیں سب ادھر بیٹھ جائیں، جو لوگ عمر میں چھوٹے ہیں وہ آگے بیٹھے گا اور بزرگ لوگ کو پیچھے۔
لیڈیز، جینٹلمین اینڈ ادر سیکسز، گیٹ ریڈی فار دی سیکیورٹی چیک۔ Gulkhan, begin.
دوسری عورتوں کے بیگس کو چیک کرنا اچھی بات ہے کیا؟
اچھی بات تو نہیں ہے پر مزہ بہت
ہوتا ہے۔
شاہد صاحب بہت شکریہ، بہت بزی ہیں آپ اس وقت واشنگٹن ڈی سی میں، لیکن آپ نے وقت نکالا ہمارے لیے۔ آپ اپنے اس پلے میں کن ایشوز کو ٹیکل کر رہے ہیں؟
ویسے تو
پاکستان میں تو یہ ایک ڈریم ہے وچ ویری واسٹ میجورٹی آف پاکستانیز شیئر دیٹ امریکہ جانا چاہیے, ویزا لینا چاہیے, سیٹل ہونا چاہیے. لیکن ہمارے پلے میں یہ تو ایک آسپیکٹ ہے, ایک لیئر ہے کہ جو امیگریشن ہے لیگل اور انلیگل اور مائگریشن ہے اس کے سرکمسٹانسز کیا ہیں, اس کے کیا اس کی سوشیو اکنامک اور پولیٹیکل ریزنز ہیں. لیکن جو چیز اصل میں ہم ٹیکل کر رہے ہیں وہ جو یو ایس پاکستان ریلیشن شپ میں جو ایک بہت بڑی ہپوکریسی ہے کہ وی آر سو مچ ڈیپینڈنٹ آن امریکہ بٹ ایٹ دا سیم ٹائم وی ہیو کانسپریسی تھیوری آف بلیمنگ امریکہ فار ایوری تھنگ وچ از رانگ. سو دیز ڈبل اسٹینڈرڈز اینڈ دیز لائک ڈبل اسپیک اینڈ دیز کانٹرڈکشن وی ہیو ٹرائی ٹو ہائی لائٹ ان دس پلے.
کو یہاں لانے کے لیے آپ نے کچھ امریکن ایکٹرز بھی استعمال کی اور پاکستان سے بھی ٹیم لے کے آئے, وہ مجھے تھوڑا سا بتائیے کتنا چیلنجنگ ہے دو ملکوں کے ایکٹرز کو اکٹھا کرنا اور پھر ایک ایسا پلے جو پاکستان میں لکھا گیا پاکستانی آڈینس کے لیے اس کو امریکہ لا کے پریزنٹ کرنا, کچھ چیلنجز بتائیے مجھے.
سو اٹس اے تھری وے کولیبریشن, ایک طرف اجوکا کے ایکٹرز ہیں, اس کے بعد ایک ڈی سی بیسڈ پاکستانی اور ساؤتھ ایشین کمیونٹی ان کے ایکٹرز ہیں, اور کچھ پھر ڈی سی بیسڈ ایکٹرز ہیں فرام جارج ٹاؤن اسٹوڈینٹس. اینڈ آئی مسٹ سے دیٹ سنس دے آر کوائٹ پروفیشنل سو دے ہیو ڈن اے گریٹ جاب اینڈ ان ڈیٹیل, اور وی ڈنٹ لائک آفٹر فرسٹ ڈے دیر واز نو ڈفرنس ہو ہیز بین ورکنگ آن دس پلے فرام پاکستان فار اے لانگ ٹائم اینڈ ہو از جوائننگ اس فرام ڈی سی.
مجھے پتا چلا ہے کہ امریکی مسلمانوں کو سموسے بہت پسند ہیں, مگر جانے انجانے میں یا غلطی سے وہ تکونی سموسے کھا رہے ہیں.
آپ کیا چاہتے ہیں آپ کی آڈینس اس پلے سے کیا میسج لے کے جائے؟
جی میرا خیال ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم بتانا چاہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے ایک مونولیتھک ایسا سوسائٹی نہیں ہے جس میں ایک ہی ایڈیالوجی ایک ہی نیریٹو چل رہا ہے. اٹس اے کمپلیکس سوسائٹی لائک آل ادر سوسائٹیز, اٹس اے ڈائنامک سوسائٹی, وائبرنٹ سوسائٹی, اینڈ کلچر از پراسپرنگ.
آپ پلے یہاں لے کر آئے اور کوشش آپ کی یہی ہے کہ پاکستانیز اور امریکنز ایک دوسرے کو سمجھ سکیں, اور 30 سال سے آپ کوشش کر ہی رہے ہیں سوشل لیول پہ چینج لانے کی, سکسیس کو کیسے ڈیفائن کرتے ہیں آپ اپنی فیلڈ میں؟
لیکن جی میرا خیال ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر لوگ اپنے آپ پہ ہنسنا سیکھ لیں, امریکی بھی اپنی جو کانٹرڈکشنز ہیں اس پہ ہنسنا سیکھ جائیں اور پاکستانی بھی, اور مل کے ہنسیں اگر اپنے اوپر, تو یہ ایک بڑی اچیومنٹ ہم سمجھتے ہیں کہ ہے, کیونکہ دین یو ہیو اے لاٹ ٹو شیئر, ایٹ لیسٹ یو آر ایٹ لیسٹ لافٹر ٹو شیئر,
اور اگر آپ لوگوں کو ہنسا سکیں تو
جی بالکل. اور پاکستان میں تو لوگوں کو ہنسنے کی بہت ضرورت ہے, اور بہت کم ان کے پاس ہنسنے کا موقع ملتا ہے.
بہت شکریہ آپ کا شاہد صاحب, بہت بزی آپ کا یہ ٹرپ رہا ہے, لیکن سولڈ آؤٹ پلیز ہیں تو اس سے زیادہ خوشی کی کیا بات ہو سکتی ہے.
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسی کا ترجمان اداریہ, آئیے سنتے ہیں.
نائجیریا کے عوام جلد ہی افریقہ کے سب سے بڑے جمہوری اور غالباً ملک کی تاریخ کے ایک سب سے اہم انتخاب میں ووٹ ڈالیں گے. یہ سخت مقابلے والے صدارتی انتخابات ایک ایسے نازک وقت پر منعقد ہو رہے ہیں جب عسکریت پسندوں کی شورش نے ملک کے شمال مشرقی حصے کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے, اور تیل کی گرتی ہوئی قیمتیں ملکی معیشت کو متاثر کر رہی ہیں. نائجیریا کے لوگوں کے لیے 14 فروری کی ووٹنگ کے دوران اور اس کے بعد اپنی جمہوریت کے تسلسل اور دفاع کے لیے متحد ہونا شاید اس سے پہلے کبھی اتنی زیادہ اہمیت نہ رکھتا ہو. جو کچھ داؤ پر لگا ہے اس کے پیش نظر یہ چیز انتہائی اہمیت رکھتی ہے کہ ان انتخابات کا انعقاد پرامن طریقے سے ہو اور یہ کہ وہ مستند, شفاف اور قابل احتساب ہوں. اس طرح نائجیریا کے عوام اور دنیا انتخابات کے نتیجے میں تشکیل پانے والی حکومت پر اعتماد کر سکتی ہے. نائجیریا کے سیاسی رہنما اس کا ادراک رکھتے ہیں اور وہ اس قسم کے تشدد کی حوصلہ شکنی سے متعلق سخت بیانات جاری کر چکے ہیں جس نے سن 2011 کی ووٹنگ کو بری طرح متاثر کیا تھا. سول سوسائٹی کو بھی اپنا کردار ادا کرنا ہوگا اور بالخصوص اس چیز کی اہمیت ہے کہ ووٹرز بھی اس سے قطع نظر کہ انتخابات کا نتیجہ کیا نکلتا ہے ان خدشات کو پیش نظر رکھیں اور اس کے مطابق عمل کریں. نائجیریا کا آزاد قومی انتخابی کمیشن بڑی تندہی سے ووٹرز میں کارڈز تقسیم کر رہا ہے اور سیکیورٹی سروسز کے ساتھ کام کر رہا ہے تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ نائجیریا کے عوام بخیر و عافیت اپنا ووٹ ڈال سکیں. تاہم بوکو حرام نے بورنو, یوبے اور دوسری ریاستوں میں جو دہشت پھیلا رکھی ہے ممکن ہے اس کی وجہ سے نائجیریا کے ہزاروں لوگ ووٹ ڈالنے نہ جائیں. یہ صورتحال انتخابات کے نتائج سے ناخوش عناصر کے باہر سڑکوں پر نکل آنے کی صورت میں مزید پیچیدہ شکل اختیار کر سکتی ہے. امریکہ بوکو حرام کے حملوں کی مذمت کرتا ہے جن میں حالیہ ہفتوں کے دوران اضافہ ہو چکا ہے اور ہم ہزاروں متاثرہ خاندانوں کے ساتھ گہری تعزیت کا اظہار کرتے ہیں اور ہم نائجیریا کے عوام کو اس تشدد سے پہنچنے والے نقصان پر گہرے دکھ اور تعصب کا بھی اظہار کرتے ہیں. ہم نائجیریا اور اس کے پڑوسیوں کی جانب سے بوکو حرام کے خلاف لڑنے کی کوششوں کی معاونت جاری رکھیں گے. ہم بین الاقوامی برادری کے ساتھ مل کر نائجیریا کے عوام کے ساتھ کام کرنے کے عہد سے بھرپور انداز میں وابستہ ہیں جو ایک ایسے انتخابات کے انعقاد کی توقعات کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں جو تشدد سے پاک ہوگا اور مستقبل میں بتدریج اعتماد پیدا کر سکے گا. نائجیریا کا اتحاد صرف اس ملک کی سیکیورٹی اور خوشحالی کے لیے ہی نہیں بلکہ اس خطے اور درحقیقت پوری دنیا کے لیے اہم ہے.
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی. اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے, ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ, واشنگٹن ڈی سی 20237 یو ایس اے. آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں. پتہ ہے www.voanews.com/editorial.
ریڈیو نیوز نیٹورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش ریڈیو پروگرام صدائے جہاں,
جس میں آپ سنتے ہیں سیاست, صحت, معیشت, ثقافت, سیاحت اور دیگر موضوعات پر تبصرے اور رپورٹس. سنیے صدائے جہاں ریڈیو نیوز نیٹورک کے پارٹنر ریڈیو چینلز پر ہر اتوار کی شام 6 بجے اور ہر پیر کی صبح 11 بجے.
اس کے علاوہ آپ یہ شو سن سکتے ہیں ہر اتوار کی صبح 2 بجے وائس آف امریکہ کے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز اور ریڈیو نیوز نیٹورک کے پارٹنر ریڈیو چینلز پر ایک ساتھ.
پروگرام کے بارے میں مزید معلومات کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹس
rnn.fm اور urduvoa.com.
نشتر میڈیکل کالج میں شعبہ سرطان کے سربراہ ڈاکٹر احمد اعجاز منصور سے ہماری ساتھی شہناز عزیز نے گفتگو کی. سرطان کے مختلف قسموں اور احتیاطی تدابیر کے بارے میں وہ کیا کہتے ہیں, آئیے سنتے ہیں.
جی, میں پروفیسر آف کلینیکل آنکولوجی ہوں. جی, میں کینسر کا اسپیشلسٹ ہوں اور میں یہاں نشتر میڈیکل کالج ملتان میں پروفیسر ہوں اور یہاں پہ شعبہ سرطان کا ہیڈ ہوں. ورلڈ کینسر ڈے بھی تھا تو ہم نے اس سلسلے میں ملتان میں بھی بہت تقریبات کی ہیں, تو میں حاضر ہوں. جی,
اچھا,
جو پوچھنا چاہیں میں حاضر ہوں. بھی مختلف ٹائپس ہیں, جو کچھ بلڈ کینسر جو ہیں یہ ینگر ایج گروپ میں ہوتے ہیں, کچھ اولڈر ایج گروپ میں ہوتے ہیں. تو بلڈ کینسر کی بھی بے شمار قسمیں ہیں, ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک ہی قسم کا ہوتا ہے. بلڈ کینسر بے شمار قسم کے ہیں, اب وہ دیکھنا پڑے گا کون سی قسم کا بلڈ کینسر.
اچھا ڈاکٹر صاحب, کیونکہ آپ نے بتایا کہ اویئرنیس کا مہینہ ہے, تو کینسر میں جیسے کہ مجھے معلوم ہے کہ جو بریسٹ کینسر ہے وہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ قابل علاج بھی ہے اور اسی تشخیص خود کر سکتے ہیں اگر چیک کرتے رہے اپنے آپ کو, اور کون سی احتیاطی تدابیر ہیں آپ بتائیے اب تھوڑا سا.
ہمارے ہاں جو پاکستان کا سینیریو ہے نا, میں اس حوالے سے بات کروں گا کہ ہمارے ملک میں ہم कोई शख्स नहीं चाहता कि उसे कुछ कोई कह दे कि उसे कैंसर है। हम अपनी गाड़ियों की या मोटर बाइक्स की तो हर महीने केयर करते हैं, उनका मोबलर भी चेंज करते हैं, उनका फिल्टर भी चेंज करते हैं, मगर हम अपनी दाती अपने जिस्म के लिए कभी केयरफुल नहीं हुए। कभी हमने ये नहीं किया कि अपना छाती का एक्सरे करवा लें, अपना यूरिन टेस्ट करवा लें, अपना ब्लड टेस्ट करवा लें, क्योंकि साल में एक दफा ये टेस्ट करवाने से, जो कि सरकारी अस्पतालों में फ्री हो जाते हैं,
अच्छा,
आपको बहुत सी बीमारियों का पता चल जाता है, मगर हम केयर फ्री होते हैं और कभी हमने अपने टेस्ट खुद नहीं करवाए। अगर साल में एक बार कंप्लीट ब्लड, कंप्लीट यूरिन और छाती का एक्सरे और पेट का अल्ट्रासाउंड करवा लें, अगर प्राइवेट भी करवाएं तो ये 1000 से ज्यादा खर्चा नहीं होता इनसे, तो हम वो नहीं करवाते। अगर वो करवा लें तो हमें बहुत सी बीमारियों का पता चल सकता है। जहां तक छाती के सरकार का है, तो हर खातून को अपनी छाती का खुद मुआयना करना चाहिए। अगर उसे कहीं गुलटी नजर आ जाए या उसमें कोई तब्दीली निपल अंदर जा रहा है, तो फिर फौरी तौर पर उसी किसी क्वालिफाइड डॉक्टर से मशवरा करना चाहिए।
कुछ अजीबोगरीब तासुबात और वहम है हमारे लोगों के दिलों में। जैसे आपने एक्सरे कराने की बात की, उनका ये ख्याल है कि एक्सरे की शुआओं से पता नहीं उनको क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा और शायद कैंसर ही हो जाएगा। ये भी आपने सुना ही होगा लोगों से, तो उनका थोड़ा सा
दूर बिल्कुल सुनते हैं
जी, तो उनका बताइए उन्हें कि ऐसा नहीं होता, ये कोई ऐसी खतरनाक चीज नहीं है एक्सरे करवाना।
जी हाँ बिल्कुल, देखिए ये तशखीस वाली शुआएं जो होती हैं ना, ये बहुत बेजरर शुआएं होती हैं और इनसे कोई नुकसान नहीं होता जिस्म को, मगर इससे बहुत से फायदे हो जाते हैं कि आपको अंदर छुपी हुई चीजें पता चल जाती हैं। ना सिर्फ ये एक्सरे बल्कि सीटी स्कैन या एमआरआई की जो टेस्ट हैं, वो भी उनमें भी शुआएं होती हैं, मगर वो खतरनाक नहीं होती और वो आपके फायदे के लिए होती हैं। तशखीस हो जाए जल्दी तो आपका इलाज मुमकिन होता है और जल्द तकलीफ से आप रफा हो जाती है और तकलीफ खत्म हो जाती है।
डॉक्टर साहब, आप कौन से ऐसे कैंसर हैं जिनका इलाज बिल्कुल मुमकिन ही नहीं
है? कोई कैंसर नहीं है, बल्कि ये मैं एक चीज आपसे कहूंगा कि हम लोग कैंसर से खौफ ज्यादा ज्यादा हैं। मुझे एक सवाल का जवाब दें आप
जी,
कभी ब्लड प्रेशर का मरीज कभी ठीक हुआ है? कभी शुगर का मरीज ठीक हुआ है? ना ब्लड प्रेशर का ठीक हुआ है, ना शुगर का ठीक हुआ है, उससे हम खौफ ज्यादा नहीं होते। मगर हम आप हमारे सेंटर पे आए या पाकिस्तान में किसी भी सेंटर पे चल जाएं, बेशुमार कैंसर के मरीज हैं जो 25-25 साल से ठीक हैं और हमारे पास वो हमारे दूसरे मरीजों को आके हेल्प आउट करते हैं कि कैंसर काबिल इलाज है और वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि ब्लड प्रेशर और शुगर ज्यादा खतरनाक हैं और वो हमारे जिस्म को खून की तरह खा जाते हैं और वो आहिस्ता आहिस्ता हमारे जिस्म को नुकसान पहुंचाते हैं, जबकि कैंसर जो है, अगर हम खौफजदा ना हों और उसके इलाज उसकी तशखीस जल्दी करवा लें तो इससे इलाज 100% मुमकिन है और मरीज बिल्कुल ठीक हो जाता है। हम इसी चक्कर में रहते हैं कि कोई बंदा मिल जाए जो कह रहे कैंसर नहीं है, मगर कैंसर जब होता है तो होता है, उससे इनकार नहीं किया जाता।
बिल्कुल,
मैं इसीलिए अपने मरीजों से कहता होता हूँ कि अगर आपने परहेज करना है तो खवातीन से परहेज करें, मोहल्लेदार जो आगे आपको ऐसी ऐसी बातें बताती हैं जो जिससे आप परेशान होते हैं और कुछ नहीं होता। असल में खवातीन का इसलिए कहा कि खवातीन घरों में बैठी होती है ना, मोहल्लेदार आके ना खवातीन उनकी मरीजों की खवातीन को आके गाइडलाइन दे रही होती है।
बिल्कुल,
तो यहाँ पे इस तरह कर लें, इस तरह कर लें, टीके ना लगवाएं, शुआएं ना लगवाएं, कोई भी निकल कहता कि इन सब करने के बाद आप ठीक हो जाते हैं। ठीक होने का लफ्ज अगर एक इस्तेमाल कर दिया जाए मरीज के साथ तो मरीज बहुत ही शिफा पाता है और बहुत खुश होता है कि यार मेरी उम्मीद है कि मैं ठीक हो सकता।
मैंने तो डॉक्टर साहब ये भी देखा है कि लोग खामखा में ये तस्वुर कर लेते हैं कि अगर उन्हें ब्लड प्रेशर है और वो दवा खाना छोड़ दें तो ये बड़ी बहादुरी की बात है कि वो सरवाइव कर रहे हैं उसके बगैर। हालांकि वो रोज बर रोज बीमार होते जाते हैं, उनको हार्ट अटैक हो जाता है इसी वजह से कि हम
जी बिल्कुल नफसियात खौफ है जी। यहाँ पे हम देखें ना, रोटी भी तो खाते हैं, वो रोटी हम क्यों खाते हैं? हम अपनी बॉडी को मेंटेन करने के लिए खाना खाते हैं ना, तो इसी तरह दवाई भी हमारी बॉडी को मेंटेन करने के लिए होती है। मल्टीविटामिन, अगर दवाई खाना खाएंगे, फल खाएंगे तो मल्टीविटामिन खाने की जरूरत नहीं है, अगर वो नहीं खाएंगे तो मल्टीविटामिन कहाँ खाएंगे, आपको आर्टिफिशियली लेने पड़ेंगे। सो दवाई जो है वो जरूरत होती है तो हम खाते हैं, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है।
और इसके साथ ही हमारा ये न्यूज शो अब खत्म होता है। जैसा कि आपको हमने बताया कि हमारी 12 घंटे की नशरियात का आगाज हो चुका है, पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक, और भारत में 7:30 बजे से صبح 7:30 بجے تک آپ یہ نشریات سنتے ہیں. اس نیوز شو کی ایڈیٹر شہناز عزیز تھی, میرے ساتھ پروڈیوسر تھے ندیم یعقوب اور انجینئر جسٹن ٹویٹس. اور اب آپ تھوڑی دیر کے بعد پروگرام سنیں گے خبروں کے ایک تازہ بلٹ کے بعد. ان دا نیوز یہ پروگرام آج آپ کے لیے قمر عباس جعفری پیش کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ پروڈیوسر ہیں نیلوفر مغل. بہجت آپ سے یہ پروگرام ختم کرنے کی اجازت چاہتی ہے صرف تھوڑی دیر کے لیے, اس کے بعد خبروں کے تازہ بلٹن کے ساتھ پھر حاضر ہوتی ہوں.